السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. حدیث کلام رسول ہے، فعل رسول بھی ہے، ہماری زندگی کے لیے سب سے قیمتی خزانہ. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور میری سنت. حدیث رسول کے حوالے سے میں ہمیشہ یہ امیجن کرتی ہوں کہ صحابہ کرام نے جب رسول اللہ کی زبان سے یہ الفاظ سنے ان کی کیا کیفیت تھی. صحابہ کرام کی کیسی محبت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لفظ کہتے تھے اس لفظ کو اپنے حافظے کا بھی حصہ بناتے، اپنے زندگی کا بھی حصہ بناتے. اور آپ کو یاد ہوگا جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا اور اس موقع پر کیسے آپ کے دشمن اور تمام مسلمانوں کے دشمن، اللہ کے دشمن حیرت زدہ تھے کہ لوگوں کی اس قدر محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. عروہ بن مسعود ثقفی کے حوالے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس نے جو مناظر اس موقع پر دیکھے تو مکہ میں جا کر ان کو بیان کیا. اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ محمد کا راستہ چھوڑ دو. میں نے قیصر و کسرا کے دربار بھی دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے اقتدار والوں کو دیکھا، لیکن کوئی ایسا فرد نہیں دیکھا جس سے اس کے ماننے والے اس کے ساتھی اتنی محبت کرتے ہوں. کوئی درباری اپنے بادشاہ سے ایسی محبت نہیں کرتا. کہ محمد تو وضو کرتا ہے اور اس کے وضو کا کوئی قطرہ زمین پر نہیں گر پاتا، تو وہ جو آپ کے وضو کے قطرے تک سمیٹ لیتے تھے، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوکنا چاہتے تو آپ کی تھوک بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، وہ آپ کے کلام کو کیسے گرنے دے سکتے تھے، آپ کی نصیحتوں کو کیسے گرنے دے سکتے تھے. اور انہوں نے حق ادا کیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی سچی محبت کی، ساری دنیا کو وہ محبت سکھا دی. آج ہم اس محبت کی لہریں اپنے دل کے اندر محسوس کرتے ہیں. اس میں صحابہ کرام کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ صحابہ کرام کی محبت کو دیکھ کر ہم محبت کے راستے سیکھتے ہیں، محبت کے طور اطوار سیکھتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر آپ کی اتباع نہیں ہو سکتی. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. کرنے کا کام ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اتباع کی ضرورت ہے. اس کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ سٹیپس کو فالو نہیں کیا جا سکتا، آپ کی نصیحتوں کو اس طرح سے قبول نہیں کیا جا سکتا، آپ کی وصیتوں پہ عمل پیرا نہیں ہوا جا سکتا، آپ کی سنت، آپ کے طریقے کو اختیار نہیں کیا جا سکتا. اور زندگی، کتنے رنگ ہیں زندگی کے، زندگی جس میں روشنیاں ہیں، رنگ ہیں، ذائقے ہیں، خوشبوئیں ہیں. ہمارا رب یہ چاہتا ہے زندگی کے سارے رنگ محمد رسول اللہ کے سنگ ہوں. یہ ہے وہ کام جو ہم نے اس سیشن میں کرنا ہے کہ ہماری زندگی رسول اللہ کے سنگ سنگ گزرے. جو آپ نے کیا ہم اپنی زندگی کے لیے سب سے بڑی تمنا بنا لیں، اور سب سے زیادہ اس چیز کو اپنے لیے اور اپنے ارد گرد والوں کے لیے، اپنے سب پیاروں کے لیے اسے ضروری خیال کریں. حدیث نمبر 11 دیکھیں گے. میں اس دعا کے ساتھ حدیث کی کتاب کو کھولنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے لفظ لفظ کی محبت دے، ہم اسے یاد بھی رکھیں، اسے سنائیں بھی اور اسے اپنائیں بھی. اور آج کی بات بہت ہی پیاری ہے، جہاں سے حدیث کا آغاز ہو رہا ہے، دوسروں کے لیے اسی چیز کو ترجیح دینا جو خود کو پسند ہو. آپ کا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ کیا طرز عمل ہے آپ کا؟ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کرتے ہیں، یا آپ سوچتے بھی نہیں کہ دوسرے کو اس کی ضرورت بھی ہوگی؟ دوسروں کے لیے اسی چیز کو پسند کرنا جو اپنے لیے پسند ہو. آپ نے چوتھا پارہ شروع کیا تو رب العزت نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ مقام تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جسے تم پسند کرتے ہو. اپنی پسند قربان کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں. اور یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان حرص سے چھوٹ جاتا ہے، بخیلی سے چھوٹ جاتا ہے، انسان جو ہے وہ اعلیٰ اقدار سیکھتا ہے، ایثار، اپنے سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دینا. اور جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے نا، میں اس چیز کو اس لیے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی اندر اور باہر سے بدل دے. تو آپ بدلنا چاہیں گے تو رب مہربان ہے، اس سے دعا کریں گے، ارادہ کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت ہوگی. تو آئیے پہلے حدیث کے الفاظ دیکھتے ہیں. حدیث کے الفاظ کے حوالے سے ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا، ہر حدیث کی ایک فیملی ہے. جیسے ہماری فیملی ہے نا، اس میں آپ کی فیملی میں کتنے لوگ ہیں؟ آپ کی فیملی میں کتنے لوگ ہیں؟ 8 لوگ ہیں. آپ کی فیملی میں کتنے ہیں؟ 6 ہیں. آپ کی فیملی میں کتنے؟ 4 ہیں، الحمدللہ. نارملی حدیث فیملی میں 4 لوگ ہوتے ہیں، 4 لوگ ہوتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک حدیث کا وہ راوی ہے جسے صحابی کہتے ہیں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی سنا. پھر صحابی کے بعد وہ شخص آتا ہے جس نے صحابی سے سنا لیکن رسول اللہ کو نہیں دیکھا، اس کو تابعی کہتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلی نسل میں جب حدیث جاتی ہے، تابعی سے سننے والا تبع تابعی ہے. پھر تبع تابعی سے جب آگے حدیث پہنچی شیوخ تک، تو وہ حدیث جو ہے مدون ہو گئی. یعنی حدیث کی کتابوں میں تحریر ہونے سے پہلے ہمیں یہ چین ملتی ہے. اور آج کی آپ کی اسائنمنٹ ہے، آپ ضرور دیکھیں گے کہ حدیث میں گولڈن چین کون سی ہے. سلسلہ تو ذہب، گولڈن چین، گولڈن چین کو آپ دیکھیں گے اور آپ بہت ہی انجوائے کریں گے حدیث فیملی کو. تو دیکھیں، کسی انسان کی اولاد ہوتی ہے، اس کا اپنا بیٹا یا بیٹی، پھر بیٹے سے پوتا، پھر پوتے کی اولاد، پھر سارے پوتوں سمیت اور پوتوں کے بچوں سمیت سب مٹ جاتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی حدیث کو روایت کیا وہ سب زندہ رہے. آج جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ہم ان کے سب کے نام پڑھتے ہیں، اور ہم جب کسی صحابی کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. انہوں نے کیا کام کیا تھا؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نبھایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور ہمارے لیے اسے یاد رکھا اور اگلی نسلوں تک پہنچایا، اور ان کے بعد والوں نے اپنی اگلی نسلوں تک، ان کے بعد والوں نے اپنی اگلی نسلوں تک۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو حدیث رسول کو پہنچاتے تھے، جن کی گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اللہ کی کتاب پر مشتمل ہوتی تھی۔ کبھی سوچا ہماری گفتگو کیسی ہوتی ہے، ہم کیا چیزیں پہنچاتے ہیں؟ اپنی گفتگو بدل ڈالیں، اپنی مجلسوں میں اپنی شیئرنگ بدل ڈالیں، لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کی نوعیت کو بدل ڈالیں، ان یادوں میں جئیں جن یادوں میں رہ کر آپ رب کو عزیز ہو جائیں گے، آپ رب کے محبوب بن جائیں گے۔ یہ میدان ہے مقابلے کا، یہ میدان ہے محبتوں کا، یہ میدان ہے اخوت کا، اور یہ میدان ہے جہاں لوگ اللہ کی پسند میں ڈھل جاتے ہیں۔ تو یہاں ہم پہلے راوی کو دیکھتے ہیں حدیث نمبر 11 میں، ان یزید ابن اسید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له احب للناس ما تحب لنفسك۔ حضرت یزید بن اسید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو۔ کتنی پیاری بات ہے، جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو اسی کو لوگوں کے لیے بھی پسند کرو۔ انسان نارملی سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں، پریفرنس بھی اپنے آپ کو دیتے ہیں، تو انسان پریفرنس بھی اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ یہ ایسا پیارا دین ہے جو پورے معاشرے میں محبت اور بھائی چارے کی فضا قائم کرتا ہے، انسان کو اپنی ذات کی دلدل سے اٹھا کر دوسروں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ انسان عام طور پر تو اپنی ذات کے قیدی ہی ہوتے ہیں نا، اپنی ذات کے ریفرنس سے سوچتے ہیں، مجھے کیا پسند ہے، مجھے کیا اچھا لگتا ہے، کیا اچھا نہیں لگتا، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، کیا کرنا نہیں چاہتا۔ آپ کسی بچے کو بھی دیکھ لیں، اس تہذیب نے ایک چھوٹے بچے کو بھی اس پوزیشن میں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ وہ کہتا ہے میری زندگی ہے، میری پسند ہے، میں اپنی زندگی کے بارے میں خود فیصلہ کر سکتا ہوں۔ میں ابلیس کا دین ہے انا پرستی، انانیت، اسلام انا سے اٹھاتا ہے، انا سے اٹھا کر کیسے انسان کی توجہ دوسروں کی طرف لگا دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ مطالبہ یہ نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے لیے اپنے سے بڑھ کر پسند کرو، یہ مطالبہ ہوتا تو زیادہ مشکل ہو جاتی، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، عدل ہے نا، عدل سے آگے کوئی احسان کی سٹیج پر جانا چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دے دو، کیونکہ صحابہ کرام تو ایسے ہی تھے کہ جو ایثار کرنے والے تھے۔ جیسے ایک بہت ہی پیارا واقعہ جو اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، سیدہ ام سلیم کے حوالے سے، ابو طلحہ انصاری رسول اللہ کے ساتھیوں میں بڑی اہمیت کے حامل تھے، غزوہ احد میں بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے بڑا کام کیا، اور اپنے 11 ساتھیوں کے ساتھ ہی آئے تھے، اور آخر میں ابو طلحہ جب رہ گئے اور رسول اللہ کا دفاع کرنے لگے، انہوں نے ہاتھ بلند کیا، دشمن کی تلوار نے ان کا ہاتھ کاٹ ڈالا، تو انہوں نے کہا اوہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہہ دیتے تو فرشتے تمہیں اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے اور سب لوگ فرشتوں کو دیکھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتے تھے جب نصیحت نہ کرتے۔ اور ابو طلحہ کا ہاتھ، شل ہوا وہ ہاتھ سب لوگ دیکھا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ کے دفاع کے لیے وہ ہاتھ استعمال ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا، کون ہے جو آج ایک مہمان کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے مہمان کو کھلانے کے لیے، پتا چلا اللہ کی برکت ہے، اور ساروں کے گھر ہی ایسے نکلے. تو ابو طلحہ نے کہا میں مہمان کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. ابو طلحہ جب گھر لے کر گئے، اپنی وائف سے پوچھا سیدہ ام سلیم سے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے، تو انہوں نے کہا بچوں کے لیے ہے، بچوں سے زیادہ نہیں ہے. تو ابو طلحہ نے کہا بچوں کو سلا دو. بچے بھوکے سلا دیے گئے. پھر ابو طلحہ نے کہا کہ آپ ایسا کرو جس وقت مہمان کھانا کھانے لگے گا تو اس طرح سے دوپٹہ لہرانا کہ چراغ بجھ جائے، کیونکہ مہمان اگر دیکھے گا کہ ہم دونوں کھانا نہیں کھا رہے تو وہ عجیب محسوس کرے گا. تو سیدہ ام سلیم جس وقت مہمان کے پاس کھانا رکھ کر پلٹنے لگی تو دوپٹہ لہرایا اور چراغ بجھ گیا. دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف، دونوں ہی شوہر اور بیوی بھوکے رہے، بچے بھی بھوکے رہے، مہمان نے کھانا کھایا. ہاں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم ضعیفہ، اس پر لازم ہے اپنے مہمان کی عزت کرے. تو مہمان کی عزت میں اپنے اوپر ترجیح دے دی، اپنے بچوں پر بھی ترجیح دے دی. صبح ہوئی تو ابو طلحہ جب رسول اللہ کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. آپ نے فرمایا ابو طلحہ رات آپ لوگوں کے عمل پر اللہ تعالیٰ مسکرا دیے، کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں. اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور اس سے پہلے والی آیت، اس سے پہلے کی آیت یہ تھی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود تنگی میں کیوں نہ. تو یہ اس سے زیادہ بڑی بات ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے وہی چاہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں، برابری کی بنیاد پر. اور صحابہ کرام نے جو طرز عمل سیکھا اپنے بھائی کو خود پر ترجیح دینے کا، یہ بہت آگے کا معاملہ ہے. اسلامی اخوت کے لیے، مسلمانوں کے باہمی بھائی چارے کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی تلقین ہے کہ اپنے لیے جو کچھ پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرو. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں اس حدیث سے کیا سیکھا ابھی جو ہم نے پڑھا. کچھ ارادے ہوتے ہیں جو سب لوگوں کو آگے لے چلتے ہیں. وہ طرز عمل جو رسول اللہ کا تھا، وہ نصیحت جو رسول اللہ کی ہے، چاہیں تو اپنے لیے ہمیشہ کے لیے پلو میں باندھ لیں، چاہیں تو اپنے عمل میں سجا لیں، اور چاہیں تو آگے گزر جائیں. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی احسان والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، ترجیح، ایثار، ایثار. اچھا کوئی اور، یعنی آپ اپنے طور پر جیسے حدیث سے کچھ سیکھا وہ بات بتائیے جو آپ نے اپنے لیے لی. کوئی اور؟ جی جی دل سے تنگی دور ہو جاتی ہے جب دوسروں کے لیے کرتے ہیں، الحمدللہ. جی کشادہ دل ہو جاتا ہے نا انسان، ظرف وسیع ہو جاتا ہے. اس کو آن کر لیں.
تو میں جو ان کے لیے لے کر آئی تھی اس میں سے میں اپنے لیے بھی لے کے آئی تھی، لیکن گھر آ کے مجھے ان میں سے ایک جو ان کے لیے لے کے آئی تھی وہ بہت اچھی لگی، تو میں نے سوچا کہ میں ایکسچینج کر لیتی ہوں. لیکن یہ حدیث پڑھنے کے بعد الحمدللہ میں نے یہ سوچا کہ جو میں نے ان کے لیے لی تھی میں وہی ان کو دوں گی.
الحمدللہ یہ پریکٹیکل ہے، عملی طور پر، کیونکہ یہ بات ہر انسان کے ذہن میں آتی ہے، اچھی چیز انسان اپنے لیے رکھنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز سے انسان کو اٹھانا چاہتے ہیں کہ اپنی ذات کی دلدل سے نکلو. ذات کی دلدل سے نکل کر جب آپ کچھ کرو گے تو اس کی وجہ سے آپ کی ذات بلند ہو جائے گی. یہی کمال تک پہنچنے کا راستہ ہے. اور محبت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ محبت ہوتی ہے جو فطری ہوتی ہے, طبعی محبت, جیسے ماں باپ سے, جیسے اولاد سے, جیسے بہن بھائیوں سے. طبعی محبت ایسی ہے جو کمال تک نہیں پہنچاتی, کیونکہ تمام حیوانات میں بھی یہ محبت ہوتی ہے. ہر جانور اپنے بچے سے محبت کرتا ہے, اور جانور کا بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے, اور جن لوگوں کے درمیان رہتا ہے ان لوگوں کے درمیان اس کے اعمال جو ہیں وہ یعنی ایک محبت کی وجہ سے مختلف ہوتے ہیں. لیکن دوسری محبت قصبی ہوتی ہے. قصبی محبت سے مراد مومنوں کا آپس کا تعلق اور دوستی ہے جو ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے. صحابہ کرام اور بالخصوص اگر ہم دیکھیں تو انصار اور مہاجرین میں جو تعلق تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخوت قائم کی تھی, کوئی نسلی تعلق نہیں تھا, خون کا تعلق نہیں تھا, لیکن وہ کیسے لوگ تھے کہ انہوں نے اپنی آدھی آدھی جائیداد بانٹ لی, اپنے گھر آدھے آدھے کر لیے, اور ایون یہاں تک معاملہ پہنچا کہ اگر ایک سے زائد کسی کی بیویاں تھیں تو انہوں نے کہا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں تاکہ ہمارا معاملہ جو ہے اخوت کا اور زیادہ گہرا ہو جائے. تو ایسی محبت کو اسلامی شریعت میں بہت سراہا گیا, اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ فِيَا, کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے میری خاطر آپس میں محبت کی, آج جس دن کوئی سایہ نہیں میں انہیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دوں گا. اس محبت کی اتنی ویلیو ہے, اتنی قدر ہے. تو اللہ کے لیے جو محبت ہے وہ اپنی پسند کی بنیاد پر نہیں ہوتی. اللہ کے لیے محبت اللہ والوں سے ہوتی ہے, جن کی محبت کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاتا ہے الحمدللہ. اور یہ محبت ہمیشہ صالح نیک لوگوں سے ہوتی ہے. تو اس حدیث میں جس محبت کا حکم دیا گیا نا, وہ ایسی ہی محبت ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس محبت کی وجہ سے یقیناً نیکی کے کام زیادہ رواج پاتے ہیں, اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ رویے رواج پاتے ہیں. یعنی پسندیدہ رویے جو ہیں وہ انسان کے اندر زیادہ نشو و نما پاتے ہیں. جی بیٹا, آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی
زیادہ میرے دل میں جب مطلب شیئرنگ کرنی ہوتی ہے نا تو بہت زیادہ تنگی پیدا ہوتی ہے. مطلب جو اگر کم چیز تھوڑی ہے نا تو میرا دل کہتا ہے اس کو بس میں ہی رکھوں, اسے دوسرے کو نہ دوں.
صحیح. اینیملس میں سے کس کا یہ بیہیویئر ہے؟ جانوروں میں سے, جانوروں میں بھی تنگی آتی ہے. وہ کون سا جانور ہے جس کے دل میں بہت تنگی آتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کون سا جانور ہے؟ کتا. کتا جو ہے وہ اس کو اگر کتے کو اگر کوئی ہڈی مل جائے نا, بہت بڑا پیس بھی اسے کوئی مل جائے, وہ اپنے منہ میں دباتا ہے, پانی کے پاس سے بھی گزرتا ہے, اپنے سائے کو دیتا ہے, دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کوئی اور کتا ہے, وہ اس پہ بھی بھونکتا ہے. خود کھا کے پیٹ بھر بھی جائے پھر بھی اسے لالچ ہوتی ہے بچا لو. تو بیٹا یہ ہیومن بیہیویئر نہیں ہے. میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ جانوروں جیسے رویے پر جب ہم غور کریں گے تو اپنے رویے کی اصلاح کرنے کی طرف توجہ کر سکیں گے. تو اینیمل لیول سے اٹھ کر ہیومن لیول پر آنا ہے. تو یہ تنگی ایک جانور کے دل میں ہو تو اس کو تو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا, لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبی رکھی ہے کہ انسان اس پر غور کرتا ہے, اور پھر جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا گندا رویہ ہے تو اس رویے سے پھر بچنے کی کوشش کرتا ہے. اپنے آپ کو یہ میسج دیجئے گا آخر میرے میں اور ایک جانور میں ایک قدر مشترک ہے, میں ایک جانور جیسی کیوں رہوں؟ میں نے تو اس طرح سے بننا ہے جیسے میں اللہ کو پسند آ جاؤں. اور پہلے مشکل تو ہوگی لیکن چھوٹی چیزیں نکالیں, ایسی چیزیں نکالیں جیسے قرآن حکیم میں اصلاح کی گئی نا, یسألونک ماذا ينفقون, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں وہ کیا کچھ خرچ کریں, قل اللف, کہہ دو جو زائدہ ضرورت ہو. تو پہلا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ جو آپ کی ضرورت سے زائدہ وہ بچا کے نہ رکھیں, کیونکہ اس پہ انسان آسانی سے آمادہ ہو جاتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان پھر اپنے قریبی لوگوں کو جو اس کے قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا سیکھیں, اپنے بہن بھائی, کیونکہ ان کے لیے دل میں وسعت ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے تیسرے درجے پر بات یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے جن کے ساتھ اخوت کا رشتہ ہے ان کے لیے بھی اسی طرح سے سوچیں جیسے اپنے لیے سوچتے ہیں. تو آپ اگر پہلے دو منازل سے گزر گئے تیسری منزل آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. تو جزاک اللہ بیٹا, آپ نے سوال بھی کیا اور سکون سے سنا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی اصلاح کرنا چاہتی ہیں الحمدللہ. تو سب لوگ دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کی تنگی کو دور کرتے ہیں. جی جی بتائیے.
مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم چیز کسی دوسرے کو دیتے ہیں تو اب میری نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ چیز کیور ہو گئی ہے, اب وہ کبھی ختم نہ ہونے والی چیز بن گئی.
پیاری بات ہے جو آپ نے شیئر کی ہے نا. بیسیکلی جو چیز انسان کی ہیلپ کرتی ہے نا وہ یہی کانسیپٹ ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی اصلاح کی تو ان سے پوچھا آپ کو اپنا مال اچھا لگتا ہے یا وارث کا مال؟ تو لوگوں نے کہا ہمیں اپنا مال اچھا لگتا ہے. آپ نے فرمایا آپ کا مال وہ ہے جو آپ نے ضروریات کے لیے استعمال کیا اور صدقہ کر دیا, یعنی جو آپ نے اپنی آخرت کے لیے بچایا, جو آپ چھوڑ گئے, جو بچ گیا, جو پیچھے والوں کو ملا, وہ تو وارث کا مال ہے. مائنڈ سیٹ چینج کیا نا کہ آپ کا مال وہ ہے جو آپ نے اپنے لیے بچا لیا. اور یہ جو بیٹا آپ نے سوال کیا تھا نا اس کے لیے اگلی سٹیج پر جو بات آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گی انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ میں نے اگر اپنے لیے بچا لیا, دل کے اندر تنگی ہے, تنگی کیسے دور ہوگی کہ آج میں نے یہ سارا استعمال کر بھی لیا. تو وہی بات جو رسول اللہ نے کہی, ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال, حالانکہ اس کے مال میں سے اس کا حصہ کتنا ہے, جتنا اس نے کھایا کھا کے ختم کر دیا, پہنا پہن کے پرانا کر دیا اور صدقہ کیا اور بچا لیا. تو جو آپ دوسرے کو دے دیتے ہو وہ آپ کا ہے, جو آپ خود استعمال کر لیتے ہو ایک خاص لمٹ تک تو ٹھیک ہے اپنی ضرورت کے لیے, زائد ضرورت جب آپ بچا کے رکھتے ہو تو رب العزت فرماتے ہیں ہلاکت ہے بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو مال جمع کرتا ہے. الذی جمع مالا وعددہ, جو مال جمع کرتا ہے اسے گن گن کے رکھتا. تو جو دنیا کے لیے بچا کے رکھتے ہیں وہ بچتا نہیں, بچتا وہ ہے جو صدقہ کر دیتے ہیں. جی
میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. میں اپنے فرینڈس میں, اپنے بہن بھائیوں میں, ہر سب میں اپنی شیئرنگ کرتی ہوں بہت کھلے دل سے, لیکن میں جیسے کہ وہ ایک حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے 40 گھروں کا کوئی بھوکا سو گیا تو تم سے حساب کتاب لیا جائے گا اس گھر میں. تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے جیسے کہ میں لڑکی ہوں, میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی, میں گھر میں رہتی ہوں, تو پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے کسی گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے, پھر میرے دل میں آتا ہے کہ کہیں بچہ بیچارہ وہ بھوکا ہوگا, مجھے اس چیز کافی تکلیف دیتی ہے. اور پھر میں لیٹی ہوتی ہوں لیکن میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسیلہ بنا دے, بے شک میں نہیں جا سکتی ہے لیکن وہ چیز مجھے تکلیف دیتی ہے, وہ بچہ جب رو رہا ہوتا ہے. تو میں اس چیز کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رحمت ہے, یعنی آپ کے اندر یہ احساس اللہ کی رحمت ہے کہ آپ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہو. اب آپ اگلی سٹیج پہ یہ سوچ رہے ہو کہ میں دوسروں کے لیے کیا کر سکتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنائے گا. نیبرز کے لیے تو یہ بڑا اچھا سلسلہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے کسی نہ کسی واسطے سے طریقے سے انسان کسی کو کوئی چیز پہنچا سکتا ہے, اور اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے, خود جانا ضروری نہیں ہے, کسی بھی طریقے سے کوئی چیز آپ پہنچانا چاہیں تھوڑی یا زیادہ. ہمارے دور میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہو گیا کہ بہت زیادہ کسی پراپر فارم میں کوئی چیز ہو اور بہت اچھی مقدار میں ہو تو آپ شیئر کر سکتے ہیں, تھوڑی مقدار میں کوئی چیز شیئر نہیں کرتے لوگ, کہ اتنی سی چیز کسی کے گھر میں بھجوانے کا کیا نفع ہے. تو اصل بات یہ ہے آپ کا اخلاص ہے, آپ کسی کے ساتھ اپنے یعنی احساس کو شیئر کرنا چاہتے ہو کہ ہمیں آپ کی کیئر ہے, کہ جیسے ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ایسے آپ کے لیے. تو شیئرنگ جو ہے وہ سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے, سادگی کے ساتھ شیئرنگ ہر وقت ہو سکتی ہے تھوڑی یا زیادہ, لیکن تکلف کے ساتھ شیئرنگ جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے اور شاید ہوتی ہی نہیں. اور شاید کبھی کبھار وہ بھی تو پھر آئندہ کے لیے بھی دروازے بند ہو جاتے ہیں, کیونکہ انسان اپنے لمٹس میں ہی کسی کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے نا. تو سادگی کے ساتھ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت عائشہ سے کہ ہنڈیا میں اگر سالن کم ہے تو شوربہ پانی ڈال کے لمبا کر لو, لیکن ہمسایوں کو ضرور بھیجو. یہ اپنے بھائی کے لیے وہ کچھ پسند کرنا ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں, ایسی محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے. جی بیٹا.
سارا, میرا نام سارا ہے, اور کل کی بات مجھے یاد آ رہی تھی کہ کل نا اس طرح سے ہوا کہ لائٹ آف ہو گئی تو ہم لوگ کچھ پڑھ نہیں سکے, تو ہم نے سوچا کہ چلے اب ہم نا حفظ کا ریوائز کر لیتے ہیں سب لوگ. تو میرے دل میں یہ بھی آ رہا تھا جب میں ان کو یاد کروا رہی تھی کہ میری بھی تو رویم رہتی ہے اور میرا اتنا سارا کچھ پڑا ہوا ہے, اس دوران لائٹ بھی آ گئی نا, تو لیکن میں نے یہ سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے. تو میں نے کہا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرا کام آسان کر دیں گے, تو الحمدللہ میرے دل کو اس طرح قرار آتا ہے.
الحمدللہ, یعنی آپ کو دلیل چاہیے ہوتی ہے نا این موقع پہ, جب آپ کے دل میں تنگی آ رہی ہو, جب آپ مشقت محسوس کر رہے ہوں. الحمدللہ, دل کیسے بدلتے ہیں, زندگیوں میں چینج کیسے آتی ہے, یہی سوچی تو ہے اور یہی دلائل سیکھنے تو ہیں. انہی کی وجہ سے انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, اور دلیل اپنی نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں, اور جو کسی مسلمان کے لیے کسی مصیبت کو کسی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مشکلات کو دور کرے گا انشاءاللہ.
زبان نہ کام نہیں کرتی, وہ دباؤ سے آ جاتا ہے نا کہ میں اسے پہنچا نہیں پاتی. میرا دل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ پہنچا دو, لیکن اس کے باوجود میں بول نہیں پاتی, اس کی تنگی آتی ہے ہو جاتا.
کتنی آپ کی صورت حال حضرت موسیٰ سے ملتی جلتی ہے, جب وہ فرعون کے دربار میں جانا چاہتے تھے تو اس وقت دعا کر رہے تھے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے, میرے کام کو آسان کر دے, میری زبان کی گرہ کو کھول دے, اور میری بات کو قابل فہم بنا دے. تو یہ دعا آپ زیادہ بار کیا کریں, جتنی بار آپ یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو آسان کریں گے, آپ کی بات کو قابل فہم بنائیں گے. آپ جانتے ہیں قابل فہم بنانے سے کیا مراد ہے, آپ کمیونیکیشن سکلز کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ میں جو بات کہوں دوسرے کو سمجھ آ جائے, اور کام کی آسانی کے لیے جو بھی کام ہے اللہ پاک اس کو آسان کر دے گا. اچھا, اس کے لیے اتنے ایکسپیریمنٹس کیے گئے, جیسے مولانا اشرف علی تھانوی نے اس بارے میں لکھا کہ جن بچوں کی زبان میں بہت لکنت ہوتی ہے ان بچوں کی ماؤں کو جب میں نے بتایا کہ آپ رب اشرح لی پڑھ کر, یعنی انہیں پڑھواتے ہیں, اور اگر بہت چھوٹے ہیں تو انہیں لکھ کر پلا دیں, تو ان کی زبانوں کی لکنت دور ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ سچ ہے کہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے, اتنا ڈائریکٹ ہے نا, اور قرآن حکیم میں شفا ہے. اور یہ دعا سب کے لیے ہے, اور آپ سب لوگ اسے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت نفع ہوگا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور آپ دیکھیے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, کس کام کی آسانی مانگ رہے ہیں, کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. الحمدللہ, آپ زندگی بدلنا چاہتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ بہت آسانی کر دے گا. جی, آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟
جی جی, السلام علیکم. میں بہت ہی پیارا ایک ہے, اس میں سب کو میرا خیال ہے کہ بہت ہی فائدہ ہوگا.
جی جی,
میں سمجھتی ہوں جیسے بیماریاں ہیں تو جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹرز کو اتنی زیادہ فیس دیتے ہیں, لیکن میرے ساتھ خود ایسا ہوا ہے, جب ایسے میرے عنایا پیدا ہونے والی تھی تو مجھے ڈائبیٹک میں ہو گئی, تو میں نے جو چیزیں مجھے منع کی گئی تھیں میں نے ان سب چیزوں کا نا ایک لفافہ بناتی تھی ہر روز کہ میں نہیں یہ کھا سکتی، مجھے منع ہے، لیکن وہ میں اپنا شیئر سائڈ پہ ضرور رکھتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ دیں گے، اس کی طاقت ضرور مجھے دیں گے، ان جو میں پھل نہیں کھا سکتی ان کی طاقت اللہ تعالیٰ مجھے دیں گے. اور میں نے یہ پریکٹیکلی میں نے کیا ہے ایسا.
الحمدللہ الحمدللہ، بہت ہی پیارا طریقہ آپ نے بتایا، جزاک اللہ خیر. اپنی شیئرنگ سے آپ دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں، یہ شیئرنگ ہے نا، کہ آپ جب دوسروں کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا، اس نے مجھے فائدہ دیا، اور میں نے یقین رکھا. یقین رکھیں کہ جو چیز آپ اپنے مسلمان بھائی تک پہنچا دیتے ہیں، اور اگر آپ وہ خود استعمال نہیں کر پاتے یا آپ کو تھوڑا استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے، آپ اس بات پہ یقین رکھیں کہ قوت آپ کو پوری ملے گی. وہ آپ نے جو شیئر کیا تو آپ اسپرچولی کتنے اسٹرانگ ہو گئے نا، آپ کا اخلاق کتنا بہتر ہوا، آپ کا رویہ کتنا بہتر ہوا. یہی تو زندگی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب پر احسان یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں زندگی میں کمال تک پہنچنے کے لیے نصیحتیں کیں اور طریقہ کار بتایا. الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم علیہ. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا نام ثنا جاوید ہے، میں فیصلہ آباد سے آئی ہوں. سر میں ایک بات کہنا چاہ رہی تھی، وہ یہ کہ جیسے نا عید پہ سوٹ لیا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ نا میں مطلب دیر ہوں. مومن اپنی ذات سے دوسرے پر احسار کرتا ہے نا، مطلب جو خود کو ضرورت ہوتی ہے وہ دوسرے کی بھی پوری کرتا ہے. تو سر پھر میرے دل میں یہ آ رہا تھا کہ میں عید پہ پرانا سوٹ کیوں پہنوں. ساتھ یہ والی بھی بات تھی کہ میرے نبی تو نیا سوٹ پہنتے تھے نا، تو مطلب میں پھر اس دوران میں کیا کرتی، میں اتنی کنفیوز تھی اور پھر مجھ سے وہ چیز نہیں دے پائی نا. میں
احسار کا درجہ اسی لیے طلب نہیں کیا گیا کہ آپ اپنی ضرورت کو پورا کیے بغیر دوسرے کو وہ سب کچھ دے دیں، کیونکہ پہلے آپ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نا وہ بہت نیچرل ہے، جو آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہو دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. اب آپ یہ دیکھو کہ آپ کے اپنے پاس ایک ہی چیز ہے، آپ چاہتے ہو کہ دوسرے کو بھی دے دو، لیکن وہ آپ کی ضرورت ہے، اور آپ نے نہیں دی، اظہار نہیں کیا، تو آپ پر بوجھ نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے. لیکن کوئی سٹیج ایسی آئے گی کہ آپ کے لیے دینا مشکل نہیں رہے گا. میں آپ کو بتاتی ہوں، 13 سال مکہ میں اور 9 سال مدینہ میں، 22 سال کے بعد یہ کیفیت آئی تھی، 22 سال کے بعد. تو آپ چاہتے ہیں کہ پہلے ہی سال آ جائے، تو ایسا نہیں ہوتا نا. یہ یعنی یہ قطرہ قطرہ انسان کے دل پر اترتا ہے، آہستہ آہستہ تبدیلی آتی ہے، اور تبدیلی جو آہستہ آتی ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ. اور عربوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں، عرب بہت زیادہ مہمان نواز اور بہت زیادہ سخی تھے، یعنی خاندانی اعتبار سے بھی، نسلی اعتبار سے بھی، اور علاقائی اعتبار سے بھی، یہ ان کی مشترکہ خصوصیت تھی. اور ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، یعنی ماحول نے، معاشرے نے بھی ایسی بات نہیں سکھائی. تو آپ کے دل کے اندر جو بات آ رہی ہے انشاءاللہ آپ کر جاؤ گے، لیکن ابھی ٹائم ہے. جی ایک چیز جو اس مقام پر واضح کرنا چاہتی ہوں، یہ مقام ان کو ملتا ہے جن کا دل سلامت ہو، قلب سلیم رکھنے والوں کو. جس دل میں حسد ہو، جس دل میں بغض ہو، جس دل میں بدگمانی ہو، کینہ ہو، وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے ویسے نہیں سوچ سکتا جیسے اپنے لیے سوچتا. اس لیے پہلے دل کی سلامتی کے لیے دعا بھی کرنی ہے، ایفرٹ بھی کرنی ہے، کیونکہ دل سلامت رکھنے کے لیے یہ پہلا کام ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی مسلمان کے بارے میں بدگمان ہونے سے بچائیں. اب دیکھیں، اگر آپ کے دل میں بدگمانی رہ جاتی ہے تو آپ اس کے لیے اپنے برابر کی چیز کیسے پسند کر سکتے ہو؟ اور یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں تو آپ بدگمان ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے بارے میں آپ بدگمان نہیں ہوتے. اصل میں بدگمانی ایک عادت بن جاتی ہے، بدگمانی برا خلق ہے، بری عادت ہے نا. تو بدگمان انسان کسی وقت بھی کسی سے بھی بدگمان ہو سکتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے لوگ اپنی ماؤں سے بہت بدگمان ہوتے ہیں، لوگ اپنے باپ سے بہت بدگمان ہوتے ہیں، کیونکہ بدگمانی سیکھ لی نا, برا خلق ہے, سوئے خلق ہے. تو بدگمان انسان کبھی کینے اور بغض سے نہیں بچ سکتا. تو جس کے دل میں کینہ جگہ پکڑ لیتا ہے وہ حسد سے نہیں بچ سکتا, اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر آگ لکڑی کو نہیں چھوڑتی تو حسد بھی انسان کے اندر کسی نیکی کو نہیں چھوڑتا. اس وجہ سے یہ جو دل کی تنگی ہے اس کو پہچانے. اگر کسی دل کے اندر بچھو جیسا کوئی خلق ہو, کہیں سانپ جیسا خلق ہو, کہیں یعنی جو بھی زہریلے برے جانور ہیں, اگر آپ اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھیں, چھپکلیاں, بچھو, سانپ, یہ برے خلق ہیں نا, برے اخلاق بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں. تو آپ بچھو کو دیکھتے ہیں اپنے محسن کو بھی ڈنک مار لیتا. انسانی زندگی میں ایسا ہوتا ہے, لوگ اپنے محسنوں پر زیادہ بڑا حملہ کرتے ہیں, بدگمان بھی ہوتے ہیں, ان کے بارے میں بغض بھی دل کے اندر رکھتے ہیں, اور ان کے بارے میں سم ٹائمز حسد بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو جس دل کے اندر آپ امیجن کر سکتے ہیں کسی ایسی جگہ کو جہاں کیڑے ہی کیڑے ہوں, جہاں زہریلے کیڑے ہوں. کبھی آپ نے اپنی کیبنٹ کو کھولا اور اس میں سے بھرے ہوئے کاکروچز ہوں, صرف کاکروچز. کاکروچز بڑے, یعنی ایک بچھو کے مقابلے میں کاکروچ کا تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا. تو کاکروچز دیکھ کے کتنی نفرت آتی ہے, اور اگر آپ کے دل میں کاکروچز بھرے ہوئے ہوں بدگمانیاں, اور پھر بچھو اور سانپ, تو مجھے یہ بتائیں کہ نیکی کا خیال کہاں جگہ پکڑے گا, جگہ ہی نہیں ہے. پہلے دل تو خالی کر لیں, دل تو سلامت کر لیں. تو دل کی سلامتی بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رحم فرمائیں گے. اور میں آپ کو ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ دل بدلے تو زندگی بدلے کا جو پہلا لیکچر ہے نا, اس کو ضرور دیکھیے, اس کو سنیے. ویب سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں. یہ چیزیں آپ کو بہت ہیلپ کریں گی کہ آپ کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے میں آپ کے لیے بہت معاون اور مددگار ہوں گی انشاءاللہ. تو ایسی چیزوں کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سن لیں, کہ وہ آپ کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ نے اپنے لیے کوئی بوجھ سمجھ کے لینا. اس میں بھی ایسی ڈسکشنز ہیں جیسے آپ ڈسکشنز اب کر رہے ہیں نا. ہمارا ایک سیشن ہوتا تھا اسٹوڈنٹس کے ساتھ, جو لوگ چاہتے تھے کہ ہماری زندگی بدل جائے, تو ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے جو ڈسکشن ہوتی تھی وہی ڈسکشن جو ہے وہ اس میں بھی موجود ہے الحمدللہ. تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. یہ 14 لیکچرز پر مشتمل ہے چیزیں. آپ جیسے دیکھیے, آپ کو پتہ چلے کہ اچھا موسم بدل رہا ہے, اور موسم بدلتے ہوئے آپ کو اگلے موسم کے کپڑے لینے, تو آپ اپنے اگلے موسم کے کپڑے بناتے چلے جائیں گے جتنے آپ کو ضرورت ہوگی, اور موسم کے مطابق, یعنی جیسے جو خواتین بہت زیادہ کانشیس ہیں وہ اس وقت پہ اپنے اگلے موسم کے لیے ساری تیاری کر رہی ہیں کہ بستر بھی اور گھر کے باقی چیزیں بھی سب کو, جس کو دھوپ لگوانی تھی, جس کو صحیح طریقے سے رکھنا تھا ان کو بھی رکھ رہے ہیں, اور اگلے موسم کے کپڑے یہ ایکسچینج بھی ہو رہے ہیں تاکہ کسی کو بھی ڈیفیکلٹی نہ ہو. تو اسی طرح سے جیسے اندر کا موسم بدلنے کے لیے بھی تو لباس تقویٰ چاہیے نا, تو تقویٰ کا لباس علم کے توسط سے انسان کو نصیب ہوتا ہے. جی بیٹا, آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ آج مجھے لگتا ہے پڑھنا نہیں چاہتے, آپ کہنا چاہتے ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں. جی بیٹا,
سوال میرا پوچھنا یہ تھا کہ جب میں تو میرا پہلے تو کہنا ہے کہتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ مطلب اس کی راز اور جب مجھے میرا دل کھل جاتا ہے نا کہ میں کسی میں یہ بھی تو سوچتی ہوں کہ مطلب اگر میں علم آگے کسی کو بتاؤں گی تو میرا شاید علم اور انٹرویو ہونا, لیکن پھر میں جب کسی کو بتاتی ہوں نا تو وہ اتنا اچھا رسپانس نہیں کرتا یا پھر شاید سمجھ نہیں آتی. پھر میں سوچتی ہوں کہ اب میں نے کبھی کوئی اور بات کروں گی نا تو کسی سے نہیں شیئر
کروں گی. یہ آپ نے بڑا اچھا شیئر کیا. ہوتا یوں ہے کہ جب انسان نیا نیا نیکی کی باتوں کو شیئر کرتا ہے نا, تو اس کا دل چاہتا ہے کوئی اپریشیٹ کرے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپریسیشن کے لیے بتانا چاہتا ہے. تو آپ پہلے سے ہی طے کر لیں کہ مجھے کسی سے کوئی اپریسیشن نہیں لینی، مجھے تو اپنے اللہ سے اجر لینا ہے، میرا رب مجھے اپریشیٹ کرے، اگر میرے رب کو یہ بات پسند آ جائے تو میرے لیے بہت کافی ہے۔ تو آپ اپنے فوکس کو جو ہے وہ کلیئر کر لیں کہ لوگوں سے اجر کی توقع نہیں رکھنی۔ صحیح، دیکھیں جو بھی آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہو نا، جہاں آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہو، اگر اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہو تو اس پہ اجر ملے گا۔ آپ اپنے کسی بھائی کی مشکل کو دور کر رہے ہو نا، اس کو کسی طرح سے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہو یا اسے کوئی انفارمیشن دے رہے ہو، تو اگر وہ اس انفارمیشن پہ خوش نہیں ہوتا تب بھی کوئی بات نہیں، آپ کا تو اجر محفوظ ہے۔ دیکھیں ایک تاجر سودا کرتا ہے نا، وہ بیچتا ہے، اس کے پاس جو بھی جاتا ہے، کوئی پرچیز کر لیتا ہے، کوئی اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے، لیکن اس کی رغبت میں کوئی فرق نہیں آتا، وہ ہر آنے والے کسٹمر کے لیے اسی طرح مستعد ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ کسٹمر آئے گا، کسٹمر اسے خریدے گا، اگر وہ خرید لے تو مجھے منافع ہوگا، اگر وہ نہیں بھی خریدتا تب بھی میں نے تو اپنی کوشش کر لی۔ تو رب العزت کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو میں بتاؤں تمہیں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے، تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، تو ایمان سب سے بڑی بات ہے، اور تم اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتے ہو۔ تو اصل میں جو چیز اس دنیا میں کرنے والی ہے نا، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، اور اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ رب العزت کے لیے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو آپ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں گے، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی، سورہ القصص کی آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں نہ بڑا بننے کا ارادہ رکھتے ہیں اور نہ ہی فساد کا، اور انجام کار متقیوں ہی کا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نہ دنیا کی نظروں میں مقام چاہیے اور نہ ہی لوگوں سے اپریسیشن، آخرت کا گھر متقین کے لیے جو اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ دنیا میں کوئی کام آپ کے لیے مشکل نہیں رہ جائے گا اگر آپ وہ کام اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ کریں گے، آپ کے لیے ہر کام آسان ہو جائے گا، اور آپ کے لیے کوئی کام چھوڑنا مشکل نہیں ہوگا اگر آپ اللہ کے عذاب کے خوف سے اس سے روکیں گے۔ تو جو چیز آپ کو روکنے والی ہے وہ اللہ کے عذاب کا خوف ہے، جو چیز آپ سے کام کروانے والی ہے وہ اللہ سے اجر و ثواب کی امید۔ تو اللہ سے اجر کی امید باندھنا سیکھ لیں گے تو آپ کے لیے نیکی کے سارے کام آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حدیث نمبر 12 دیکھیں گے، ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع کلمۃ فاعجبته فقال اخذنا فلک من فیک۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ایک بات سنی، وہ آپ کو بڑی پسند آئی، سو آپ نے فرمایا ہم نے تیرے نیک شگون کو معتبر سمجھا ہے۔ مہینے کے مناسبت سے جو شروع ہوا چاہتا ہے سفر کا مہینہ، یہ ایک بہت ہی عمدہ حدیث ہے جو ہمارے سامنے ہے، اچھا شگون لینا۔ شگون لینے کی دین میں کیا حیثیت ہے، بدشگونی کا کیا مقام ہے، آج ہم ضرور دیکھیں گے۔ پہلی بات یہ کہ دور جاہلیت میں لوگ بعض اسباب کے ذریعے سے نیک شگون لیتے تھے اور بعض اسباب کے ذریعے سے بدشگونی لیتے تھے، یہ ان کے یہاں عام سلسلہ تھا۔ مثال کے طور پر کوئی سفر کرنے کا ارادہ کرتا تھا اور کسی پرندے کو اڑاتا، اگر وہ دائیں جانب اڑ جاتا تو وہ سمجھ لیتا کہ میرا سفر بہت اچھا گزرے گا، اور اگر وہ پرندہ بائیں جانب اڑتا تو اسے منحوس خیال کرتا تھا، اور اپنے سفر کو خود ہی منحوس سمجھ کر سفر کا ارادہ چھوڑ دیتا تھا۔ اسی طرح بہت سی علامتیں انہوں نے مقرر کر رکھی تھی، یہ سب ممنوع اور حرام ہے۔ محض کسی بات کے اتفاقیہ طور پر نکل آنے سے ان تمام خرافات کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔ کسی چیز سے نفع حاصل کرنے کے لیے یا اس کے ضرر کو دور کرنے کے لیے ان چیزوں کی کوئی تاثیر نہیں ہے، کیونکہ یہ سب محض اندازے ہیں، ظن و تخمین ہے اور اٹکل پچو باتیں ہیں، جن پر اعتبار کرنا جہالت اور گمراہی ہے، توہم پرستی ہے۔ لیکن اسلامی شریعت نے اچھی بات سن کر اچھا شگون لینے کو جائز قرار دیا ہے۔ اچھی بات سن کر اچھا شگون لینے کو، کیونکہ اس کی بنیاد پر انسان حسن ظن قائم کر لیتا جو ایک اچھا امر ہے۔ جیسا کہ سیدنا انس بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، نہ کوئی بیماری متعدی ہے اور نہ کوئی بدشگونی کی حقیقت ہے، لیکن مجھے فال اچھی لگتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا فال کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا اچھی بات کا سننا اور اس سے خیر کی امید وابستہ کر لینا۔ مسلم اور بخاری کی روایت ہے، ہمارے یہاں فال لینا ایک اور طرح کا عمل ہے، کیونکہ ہمارے یہاں یا طوطا فال لی جاتی ہے یا قرآن سے فال لی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مراد نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی اچھی بات سن کے اس سے حسن ظن قائم کر لینے کو اچھا قرار دیا اور اس کو فال لینا مراد دیا۔ ایک روایت میں آپ نے نیک فال کے بارے میں فرمایا، جس پر امام کرمانی نے لکھا کہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں نیک فال کی محبت رکھ دی۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کچھ مناظر بڑے خوشکن ہوتے ہیں، صاف پانی کو دیکھ کر بڑی راحت محسوس ہوتی ہے۔ کبھی آپ صاف پانیوں کو دیکھتے ہیں، شندور پاس پہ اگر آپ جائیں، شندور پاس پہ جہاں گولف کھیلتے ہیں، مقابلے بھی ہوتے ہیں، شندور پاس پہ جو جھیل ہے اس کا پانی بہت شفاف ہے، نیچے سے جو پتھر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں مختلف کلرز کے، انسان کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ بہت اونچی چوٹی ہے، اور صرف چوٹی نہیں ہے، کھلے میدان ہے، اور دوسرے یہ کہ اس پر جھیل کا ہونا اور اتنے شفاف پانی کا، تو انسان اس پانی کو دیکھ کر بڑی راحت محسوس کرتا ہے۔ تو اگرچہ کوئی پانی استعمال نہ کرے، اسے پانی اچھا تو لگتا ہے نا۔ آپ نے آبشاروں سے گرتے پانی کو دیکھا ہوگا، کتنی طبیعت خوش ہو جاتی۔ آپ اسے دیکھ کے اچھا کیوں محسوس کرتے ہیں؟ سکون آتا ہے نا اچھا منظر دیکھ کے۔ آپ مچلتے پانیوں کو دیکھتے ہیں، جیسے کنہار کو جب آپ دیکھتے ہیں سیف الملوک سے جب وہ نیچے گرتا ہے پانی، اور پورا راستہ جو کنہار کا ہے وہ پانی اتنا جھاگ اڑاتا پانی ہے، بلندیوں سے پتھروں سے ٹکریں مارتا پانی، کس طرح سے ہمارے دل کے اندر خوشی داخل کر دیتا ہے۔ تو آپ پانیوں کے مناظر دیکھتے ہیں تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کسی کی اچھی بات دل کو خوش کر دیتی ہے، یہ نیک فال لینا کہ کسی نے کسی کے بارے میں اچھی بات کی اور اس سے آپ نے اچھا گمان کر لیا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی جائز کاروبار کے لیے سفر کا ارادہ کرتا ہے، اور اس کا ہر دوست، بالخصوص نیک بزرگ اور اس کے جو مخلص ساتھی ہیں، اس کے اقدام کو سراہتے ہیں کہ بھئی تم نے بڑا اچھا ارادہ کیا، اور اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور اس کام کے لیے استعمال ہونے والے تمام اسباب بھی بآسانی میسر ہو جاتے ہیں۔ وہ ان سارے امور سے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ اللہ نے میرے لیے مقدر کر دیا۔ نتیجتاً وہ اللہ کے بارے میں حسن ظن قائم کر لیتا ہے، یعنی اسباب کی وجہ سے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے بارے میں جو حسن ظن اس نے قائم کیا، یہ اچھا شگون ہے، یہ اچھی فال ہے۔ پھر مستقبل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگرچہ کسی آزمائش کا خطرہ بھی رہتا ہے، لیکن وہ اللہ کے بارے میں حسن ظن قائم کر لیتا ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس میں خیر رکھ دی۔ تو نیک شگون محض حسن ظن کا دوسرا نام ہے، سادہ سی بات، نیک شگون حسن ظن کا دوسرا نام ہے، نہ کہ مستقبل میں خطرات کے ٹل جانے کی گارنٹی۔ تو یہ خطرات کے ٹل جانے کی گارنٹی نہیں ہے. مسلمان کا کام اچھی فال لینا ہے، نہ کہ بد شگونی لینا. اس لیے جب مسلمان کسی جائز کام کا ارادہ کرتا ہے، کوئی بدشگونی اسے روک نہیں سکتی، کیونکہ اس کا یہ عقیدہ پختہ ہوتا ہے کہ نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور نفع اور نقصان کے معاملات میں حقیقی طور پر جو اثر انداز ہونے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے، کیونکہ نفع بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، نقصان بھی. اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. تو دراصل اچھی فال لینے کو مستحسن قرار دیا گیا ہے، اور اس امر کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمانوں کے جائز اقدامات کے بارے میں اچھی رائے دیں، یعنی انہیں سراہیں، ان پر اچھا تبصرہ کریں، اچھی بات منہ سے نکالیں، اچھی بات ہی سننے کو ملے جس سے لوگ نیک فعل اخذ کریں، یعنی سوسائٹی میں پازیٹیویٹی کو رواج دیں، مثبت پہلو کو رواج دیں، تو اس کی وجہ سے سوسائٹی میں خیر کو رواج ملتا ہے. کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جب سراہتا ہے، اس کے اچھے اقدامات پر اس کی تعریف کرتا ہے یا اس کو نیک خبر دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو اصل چیز اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا ہے. انسان کو مال ملے، اس کی صحت اچھی ہو، اولاد کی خوشیاں ملیں، اسے رزق میں وسعت ملے، اس کو ہر طرف سے اچھا ماحول ملے، تو انسان کے حالات اچھے ہوں تو حسن ظن رکھنا مشکل نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیے کہ انسان کو اچانک کوئی بڑا سویئر قسم کا اس کی صحت پر حملہ ہو جائے، اچانک وہ بہت زیادہ بیمار ہو جائے، اچانک مالی طور پر بہت بڑا نقصان ہو جائے، اچانک اسے پتہ چلے گھر میں آگ لگ گئی، اچانک اسے پتہ چلے بچے کو ایکسیڈنٹ میں بہت زیادہ نقصان پہنچ گیا، اچانک کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی اور ایسا سستا نقصان، تو ہر طرح کے ہوتا ہے نا. اب نقصان کے موقع پر حسن ظن قائم کرنا کتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اب دوسرے مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو اچھا میسج دیں، اچھا پیغام دیں. جب وہ اچھا پیغام دیتے ہیں تو وہ اپنی صورتحال سے نکل کر اللہ سے حسن ظن رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. میں اس کی مثال دینا چاہتی ہوں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ زندگی ہمیں سکھایا، مثلا کوئی بیمار ہے اور آپ اسے کہتے ہیں لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی فکر کی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مرض سے اچھا کر دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اچھا گمان رکھنا سکھایا، آپ نے ایک بار دو شاخیں توڑی جس کے پتے جھڑ رہے تھے، آپ نے جھڑتے ہوئے پتے دکھا کر ایک پیشنٹ کو کہا جب کسی کو بخار ہوتا ہے تو اس کے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے یہ پتے جھڑ جاتے ہیں. امید دلائی نا کہ آپ پاک ہو رہے ہو، بیماری بھی دور ہو جائے گی اور گناہ بھی جھڑ جائیں گے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کی وجہ سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنے میں کتنی سہولت ہوئی ہوگی، اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے یہ بات مثال بن گئی کہ بیماری میں کس طرح اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا. دیکھیے تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک مثبت اور ایک منفی. آپ چاہیں تو ایسا سوچ سکتے ہیں، کسی چیز کے مثبت پہلو کو دیکھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو منفی پہلو کو دیکھ لیں. اور ریسرچز بھی ہمیں بتاتی ہیں، جیسے انسان کے برین کے دو حصے ہوتے ہیں، لیفٹ ہیمسفیئر اور رائٹ ہیمسفیئر. جس وقت آپ یعنی لیفٹ ہیمسفیئر کسی کا پہلے کھلتا ہے تو اس کے ذہن میں ہمیشہ وسوسے، خیالات اور بری باتیں آتی ہیں، نیگیٹو ہو جاتا ہے انسان. اور اگر کسی کا رائٹ ہیمسفیئر کھلتا ہے تو وہ انسان پازیٹو رہتا. تو بات یہ ہے کہ زندگی میں پازیٹو رہنا سیکھنا ہے، اور دوسروں کو بھی پازیٹو رکھنا ہے، کیونکہ اسی میں انسان کے لیے خیر ہے. اچھا شگون لینے سے دراصل یہی مراد ہے کہ آپ برے پہلو سے بھی اچھا پہلو نکالیں. اب دیکھیے گھپ اندھیری رات ہے، اندھیری رات کے بعد آنے والی سحر پر جس کی توجہ ہو جائے کہ ہر رات کے بعد سویرا آتا ہے، ہر رات کے بعد سویرا آتا ہے، تو چاہے ہم کتنے مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، تو جو رب اندھیرے سے روشنیوں کو پھوڑ کر نکالتا ہے وہ مجھے بھی میرے برے حالات سے اچھے حالات میں لے جائے گا. اور آپ دیکھیے کہ وہ رب جو شہد کی مکھی کے پیٹ سے شہد نکالتا ہے، تو مکھی ہے نا، مکھی سے شہد نکلتا ہے، تو وہ رب برے حالات سے اچھے حالات نکال سکتا ہے. لیکن یہ حسن زن ہے، اچھا شکون. تو حسن زن رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ بدگمانی گناہ ہے، بدشگونی شرک ہے، یعنی برا شگون لینا شرک ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، جو شخص برے شگون کی وجہ سے کسی کام سے رک گیا، جیسے لوگ فال لیتے ہیں تو پھر مستقبل میں جا کے اپنے لیے یعنی یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اگر سفر کا ارادہ کیا اور شگون برا ہے تو مجھے سفر نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر کوئی ایسے کام سے رک گیا اس نے شرک کا ارتکاب کیا. جی، شادی کے لیے بھی لوگ بدشگونی لے لیتے ہیں، جیسے سفر کے مہینے میں بہت زیادہ بدشگونیاں لی جاتی ہیں، جیسے پہلے 13 دن جو ہے 13 تیزی کے دن ہے، اور اسی طرح سے یہ ایسا مہینہ ہے جس میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے، اور جس میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو آپ پہلی بار کر رہے ہوں، کیونکہ اس مہینے میں سارے ہی کام خراب ہوتے ہیں. تو یہ بدشگونیاں جو ہیں درست نہیں ہیں. تو مسلمان بدشگونی اور بدفالی لیتے ہوئے اپنے ارادے کو منحوس سمجھتا ہے، بلکہ مستقبل کے امور اور نفع و نقصان کو اللہ کے سپرد کرتا ہے اور اپنے ارادے کی تکمیل کی طرف گامزن رہتا. ہمارے لیے کیا لائحہ عمل ہے، ہم کیا کریں؟ اللہ سے امید وابستہ کریں اور اللہ سے حسن ظن رکھ کر اپنا کام جاری رکھیں. تو اللہ سے حسن ظن رکھنا ہی اچھی فال لینا. بدشگونی کے موقع پر بعض اوقات فرسودہ خیالات انسان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے اور اپنا کام جاری رکھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ پر اعتماد ضروری ہے، اور باقی وسوسوں کو دل و دماغ سے باہر نکال کر پھینک دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کی تقدیر ہے اور اللہ سے مدد مانگنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا. اور اتنی پیاری بات ہے جو سورۃ طلاق میں ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. یقین رکھے اللہ راستہ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو وہاں سے بچاتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا. اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اور رسول اللہ نے فرمایا، یہ بدشگونی ایسی چیز ہے جسے لوگ اپنے سینوں میں تو محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ ان کو اپنے کاموں، اپنے منصوبوں سے نہ روکنے پائے. یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی وہم آ جائے، وہم آ سکتا ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ کریں. جب اللہ پر بھروسہ کریں گے آپ کے وسوسے نکل جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گا انشاءاللہ. تو ہم حدیث پڑھ رہے تھے، سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ نے ایک بات سنی، وہ آپ کو بڑی پسند آئی، سو آپ نے فرمایا، ہم نے تیرے نیک شگون کو معتبر سمجھا. ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ جو بات رسول اللہ نے سنی تھی وہ کس امر کے بارے میں تھی. البتہ سیدنا انس بیان کرتے ہیں، جب آپ کسی حاجت کے سلسلے میں نکلنا پسند کرتے تو اپنے اس خروج کے بارے میں لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنے، اے راہ مستقیم کو پانے والے، اے اپنی حاجت میں کامیاب ہونے والے. یہ ترمذی کی روایت ہے. رسول اللہ کے ہر طریقہ کار میں ہمارے لیے کتنا بڑا نفع پوشیدہ ہے. باہمی تعلقات ہیں اور لوگوں کو خوشخبریاں دینا ہے، یعنی آپ کسی کو کسی مقصد کے لیے نکلنے دیکھیں تو دعا دے دیں کہ اے اپنی مراد کو پانے والے، یہ ہے نیک شگون، یہ لوگوں کی زبان سے نکلنے والی بات ہے جس کی وجہ سے دوسرے کے دل کو سہارا ملتا، کہ جاؤ اپنی مراد کو پہنچو، اللہ تمہیں تمہاری مرادوں میں پورا کرے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کام کو آسان کر دے جس کام کو لے کر آپ نکلے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہوتی تھی کہ کوئی آدمی آپ کو آپ کے کام کے حوالے سے اچھی اور نیک بات کہہ دے۔ یہی بات تمام مسلمانوں کے لیے، کوئی ایسا ہو جو حاجت پوری ہونے کی خوشخبری سنا دے، یعنی جو کام کرنے لگے ہو یہ کام ضرور پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سیدنا انس سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کوئی مرض متعدی نہیں اور نہ بدفالی کوئی چیز ہے، نیک فال یعنی اچھا کلمہ مجھے پسند ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایسا ہوا، اہل مکہ کے نمائندے سہیل بن عمر کے آنے پر فرمایا تھا اب تمہارا معاملہ سہل ہو گیا، یعنی آسان ہو گیا۔ سہیل، اس کا یعنی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روٹ سے سہل کی خوشخبری دی کہ اب آپ نے جو کام پکڑا ہے اس کام کو آسان کر دیا گیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی حقیقت سمجھا دے، نیک شگون اور بد شگونی کی۔ میں دو تین اور احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں اس حوالے سے۔ عقبہ بن عامر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدفالی اور بد شگونی کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا ان سب سے بہتر فال ہے، اور یہ کسی مسلمان کو اس کے مقصود سے نہ روک دے، چنانچہ جب کوئی شخص ناپسندیدہ چیز دیکھے تو یہ دعا کرے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، اتنی پیاری بات ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی بھلائیاں نہیں لا سکتا، ولا یدفع السیئات الا انت، نہ تیرے سوا کوئی برائیوں کو دور کر سکتا ہے، ولا حول ولا قوة الا باللہ، اور تیری توفیق کے بغیر ہم بھلائی کی طاقت نہیں رکھتے نہ برائی سے بچنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 3919 نمبر پر۔ اگر عربی نہیں آتی تو اردو میں اپنے رب سے کہنا سیکھ لیجئے، اللہ تیرے سوا نہ کوئی بھلائی لا سکتا ہے نہ تیرے سوا کوئی برائی کو ٹال سکتا ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیرے فال کے علاوہ کوئی فال نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی چیز سے بدفالی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ کہے اے اللہ تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، تیری فال کے سوا کوئی فال نہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، تین بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اسے وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے دور کر دیتا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ تو جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الطیرہ ما امزاک او ردک، بدشگونی وہ ہے جو تجھے کسی کام کے کرنے پر آمادہ کرے یا اس سے روک دے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں بدشگونی کے حوالے سے، سفر کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو لوگ بدشگونی میں بہت مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو بدشگونی شرک ہے، بدشگونی نہیں لی جا سکتی، یہ ایمان کے خلاف ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ شرک کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا۔ بدشگونی کا علاج کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کہ اللہ کوئی چیز آسان نہیں ہو سکتی مگر جسے تو آسان کر دے، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر تیرے اذن سے، اور کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر تیرے اذن سے، اور بھلائی تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اور جیسے ہم نے دیکھا پہلے کہ آپ نے فرمایا تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیری فال کے سوا کوئی فال نہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ ہے بد فالی کا اور بدشگونی کا علاج جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور تیرے سوا کوئی بھلائیاں نہیں لا سکتا، نہ تیرے سوا کوئی برائیوں کو دور کر سکتا ہے، اور تیری توفیق کے بغیر ہم بھلائی کی کوئی طاقت نہیں رکھتے، نہ برائی سے بچنے کی ہمت رکھتے ہیں. حدیث نمبر 13 دیکھیں گے. ان عبداللہ بن بریدتا ان ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ابردتم الی بریدا فبعثوه حسن الوجه حسن الاسم. بہت پیاری روایت ہے. عبداللہ ابن بریدہ سے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میری طرف پیغام رسام بھیجو تو خوش رو اور خوش اسم آدمی کا انتخاب کرو. مسند بزار کی روایت ہے 242 نمبر پر. اگلی روایت بھی اسی سے متعلق ہے. ان عبداللہ بن بریدتا، حدیث نمبر 14 ہے. ان ابیہ مرفوعاً اذا ابردتم الی بریدا فباسوہ حسن الوجہ حسن الاسم. عبداللہ بن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جب تم میری طرف پیغام رساں بھیجو تو خوبصورت چہرے اور خوبصورت نام والے آدمی کو بھیجا کرو. خوبصورت چہرہ، خوبصورت نام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش ہے. جب تم میرے پاس کوئی پیغام رساں بھیجو، بات بڑی امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ انسان کی فطرت ہے، انسان خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا خوبصورت چہرے، خوبصورت نام والے آدمی کو بھیجو تاکہ اس کی وجہ سے اچھا گمان کیا جا سکے، کیونکہ وہ میسج لے کے آ رہا ہے نا. اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ میسج قبول کرنے میں آسانی ہو جائے. جب آپ کوئی پیغام بھیج رہے ہو نا تو پیغام یوں ہی واپس رد نہ کر دیا جائے. یہ سائیکولوجیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی عمدہ بات اپنی طرف منسوب کر کے کہی ہے. تو جو شخص اچھا لباس پہنے، جس کی حیات اچھی ہو، جس نے بال سنوارے ہوئے ہوں، جو خوش اخلاق ہو، جس کا نام بھی اچھا ہو، اس سے ملاقات کر کے انسان کو طبعی طور پر خوشی محسوس ہوتی ہے، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں آتی. اور انسان کے لیے حسن ظن قائم رکھنا آسان ہو جاتا ہے. جب کسی میسنجر کو بھیجیں کسی کے پاس تو خوش اتوار ہو اور اچھے نام والا اور اچھی حیات والا ہو، کیونکہ اس کی وجہ سے پریشانی نہیں ہوگی. ورنہ آپ دیکھیے کہ کسی ایسے کو پیغام دے کر بھیج دیا جائے جو نہ تو پورا پیغام دے سکے، جس کا نام بھی واضح نہ ہو، اور جس کے طور اتوار اور ظاہری حیات بھی ٹھیک نہ ہو، تو اس کی بات کو کوئی سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. تو پیغام کو قبول کروانے کے لیے اور اس کو خوشی کا باعث بنانے کے لیے ایسے افراد کو بھیجا جاتا ہے. اور میں آپ کے سامنے یہ ضرور رکھنا چاہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مختلف ممالک میں اپنے ایلچیوں کو بھیجا کرتے تھے، اپنے سفیروں کو، تو ان میں یہ خصوصیات موجود ہوتی تھی. جیسے دہیا قلبی بہت ہی خوبصورت انسان تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام جب بھی انسانی شکل میں آتے تھے انہی کی صورت میں آتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہرقل کی طرف سفیر بنا کر بھیجا تھا. خوش اتوار، اچھے نام والے، اور ان کی وجہ سے ہرقل نے اس پیغام کو بڑا ویلیو بھی کیا، اور اس کی وجہ سے یعنی اس موقع پر جو مکہ سے آنے والے وفود تھے ان کے بارے میں بھی پوچھا. اور ابو سفیان ان دنوں میں اسی علاقے میں گیا ہوا تھا، تو جب اس نے دربار سجایا تو ایک جانب ابو سفیان اور اس کے ساتھی تھے جو تجارت کے لیے گئے تھے، اور دوسری جانب اس کے اپنے درباری اور مسلمانوں کا سفیر بھی تھا۔ پھر ہرقل نے 10 سوال کیے اور ابو سفیان نے 10 کے 10 سوالوں کے جواب دیے۔ ہرقل نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی بات غلط ہوتی ہے، جھوٹ ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں فوری طور پر بتایا جائے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکا جو، یعنی جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کنفیوژن پیدا کی جا سکے، لیکن جب مجھ سے یہ سوال ہوا کہ آپ کے اور ان کے معاملات کیسے چل رہے ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ ان کے اور ہمارے درمیان لڑائی جو ہے وہ ڈول کی طرح ہے، کبھی ان کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، کبھی ہمارا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، اور اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا صورتحال ہوگی۔ کہتے اس فکر کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکا۔ تو اچھے سفیر کے اچھے اثرات، تو رسول اللہ کی بات سچ ہے، یعنی آپ جب کسی کو سفیر بنا کر بھیجتے ہو، کسی کو الچی بنا کر بھیجتے ہو، پیغام رساں بنا کر بھیجتے ہو، تو ضرور خیال کرو کہ اس کا حلیہ کیسا ہے، اس کی شکل و صورت اور اس کا نام کیسا ہے، تاکہ دوسرے کے لیے اس سفیر کی بات سننا اور قبول کرنا آسان ہو جائے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ سفارت ایک تو ہوتا ہے کہ عام پیغامات ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفیر بھیجتے ہو، تو سم ٹائمز وہ کوئی بڑی اہم خبر لے کے جا رہا ہوتا ہے، کبھی فتح کی نوید سنانے کے لیے، تو اگر کوئی خوش گوار انداز میں آتا ہے تو اس کے آتے ہی لوگ اچھی فال لے لیتے ہیں کہ اب یہ فتح کی خوشخبری سنائے گا، یا اب یہ کوئی اچھا پیغام دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیک شگون لینا چاہتے تھے، نیک فال لینا چاہتے تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ کار بتایا کہ آپ جب کسی کو بھیجو تو اس کا اچھا نام ہو، اچھی شکل ہو، تو اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا۔ آگے کی جو حدیث ہیں، تقریباً یہ 104 احادیث ہیں جس میں اجازت لینے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اجازت لینے کا طریقہ ہے، حدیث نمبر 15 ہے، الرجل من بنی عامر انہ استأذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اعالج، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لخادمہ اخرجی الیہ فانہ لا یحسن الاستئذان فقولی فلیقل السلام علیکم ادخلوا۔ محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے طور اطوار سکھا رہے ہیں۔ جاہلی دور میں لوگ ان آداب کا خیال نہیں رکھتے تھے، اور جس دور میں بھی خیال نہیں رکھا جاتا وہ بھی جاہلیت کا ہی دور ہو جاتا ہے، اور ہمارا دور کچھ ایسا ہی ہے جس میں لوگ ان آداب کا خیال نہیں رکھتے۔ حدیث کے حوالے سے پہلے دیکھتے ہیں، بنو عامر قبیلے کا ایک آدمی بیان کرتا ہے کہ اس نے نبی کریم سے اجازت طلب کرتے ہوئے کہا، میں اندر آ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خادمہ کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، اس آدمی کا اجازت طلب کرنے کا انداز اچھا نہیں ہے، اس لیے اس کو جا کر بتاؤ کہ یوں کہہ کر اجازت طلب کیا کرو، السلام علیکم، میں داخل ہو سکتا ہوں۔ یہ مسند احمد، ابو داؤد اور بخاری کی روایت ہے، الادب المفرد میں 1084 نمبر پر ہے۔ کسی کے گھر میں، کسی کے کمرے میں کیسے جانا ہے؟ ہمارے یہاں اول تو اجازت لینے کا کوئی تکلف ہی نہیں کیا جاتا، خاص طور پر ایک گھر میں رہنے والے اس کی ضرورت کبھی محسوس نہیں کرتے، کیونکہ جاہلیت عام ہے، بہت قدیم جاہلیت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اجازت لینا چاہے، اتنی زور سے دستک دی جاتی ہے کہ دل دہل جائے اور سوتا ہوا تڑپ کے اٹھ کھڑا ہو، اور یہ ایسی صورت میں ہوتا ہے کہ دروازہ اندر سے بند ہو، ورنہ اگر دروازہ کھلا ہو تو دستک دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اور ہمارے یہاں جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ کھلا دروازہ دیکھ کر جاہلی دور کی طرح، عربوں کے جاہلی دور کی طرح بے دریغ اندر چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جو طریقہ زندگی سکھایا وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ دروازے کھلے بھی ہوں تو اجازت لے کر، یہاں ایک ایسا فرد ہے جو کھلے دروازے سے اندر آنا چاہتا ہے، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ کالجز میں، اسکولس میں یہ طریقہ کار سکھایا جاتا ہے کہ آپ جب اجازت لیں، میں آئی کمنٹ۔ تو اللہ کے رسول نے اس میں کیا کمنٹ کیا ہے؟ اپنی خادمہ سے کہا، جاؤ اسے جا کر یہ بتاؤ کہ آپ کیا کہہ کر اندر داخل ہوگے، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلام قبل الکلام، کلام سے پہلے سلام، سب سے پہلا کلام سلام ہو، سلامتی کی دعا۔ اچھا، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جس جو سلام کر کے اندر آئے گا، سب سے پہلے وہ جا کے ہاتھ پکڑ لے گا، مسافہ کرے گا اجازت لیتے ہوئے؟ کیا یہ جو ہمارے یہاں مسافہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسافہ کرنے سے نیکیاں بھی ملتی ہیں، لیکن ہر کوئی جب ہر ایک سے ملے گا ہر وقت مسافہ کرے گا؟ ایک ماحول ہے جس میں سینکڑوں افراد ہیں، اور سینکڑوں افراد اگر مسافہ کرنا چاہیں تب سوچیں کہ آپس میں تو مسافہ کرتے ہوئے کوئی کوئی کسی سے کرے گا، اور اگر استاد سے مسافہ کرنا چاہیں تو اس کی صورت حال کیا ہوگی؟ اور پھر مسافہ کے ساتھ معانقہ، گلے ملنا بھی، تو آداب سیکھنے چاہیے، اور اگزیکٹلی وہ چیز اپنانی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اسے بتا دو، السلام علیکم ادخلو، کیا میں داخل ہو جاؤں، کیا میں اندر آ جاؤں؟ اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں، تو ہمارے یہاں لوگ اس قدر مائنڈ کرتے ہیں کہ اتنی مشکل سے ملنے کے لیے آئے، اور اگلا کہتا ہے کہ ہم مل ہی نہیں سکتے۔ آپ کا تشریف لانا سر آنکھوں پر، لیکن اللہ کے رسول نے جو طریقہ کار سکھایا، آنے سے پہلے اجازت لے لو، پہلے سے پتہ کر لو کہ کوئی کسی وقت مصروف ہو سکتا ہے، کسی کے گھر جانا ہے، تب بھی ٹیلی فونیکلی، کیونکہ اب سہولت ہو گئی نا، ورنہ پہلے لوگ غلاموں کو، خادموں کو بھیج کر پتہ کرواتے تھے کہ اس وقت آپ فری ہوں گے، ملاقات ہو سکتی ہے، اور اگر دوسرے سے پتہ چل جائے پھر اس کے مطابق یعنی پروگرام کو اسکیجول کیا جائے۔ تو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، اجازت لینے والا یوں کہے، السلام علیکم، پہلے سلام، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو میں آئی کامن بھی کہنا ہو تب بھی پہلے السلام علیکم، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو، اور رحمت اور سلامتی کی دعا کا تبادلہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موقع ایسا جانے نہیں دینا چاہتے جس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلامتی کی دعا نہ دے۔ یہ دین امن ہے، یہ سلامتی کا دین ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان اپنی جگہ پر بعض اوقات ایسے کاموں میں مصروف ہوتا ہے کہ اگر کوئی اسے اس حالت میں دیکھے تو اسے ناپسند ہوتا ہے۔ خاص طور پر جیسے خواتین کے جو معاملات ہیں گھر کے اندر، اور پھر اسی طرح سے خواتین کے اداروں میں بھی، گھر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اگر ہسبینڈ وائف ایک روم میں ہیں تو ایسے میں بچوں سے بھی یہ کہا گیا، اجازت لے کر تین اوقات میں جائیں گے، چھوٹے بچوں کو، اور بڑے لوگ تو اجازت لے کر ہی آتے ہیں، انہیں اجازت لے کر آنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اجازت لینا نامناسب ہوتا ہے، تین اوقات تو ایسے کہ اجازت لینی مناسب ہی نہیں ہے، صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، اور رات کے وقت جو سونے کا وقت ہے، کیونکہ انسان کی ذاتی زندگی بھی تو ہے نا، اس نے آرام بھی کرنا ہے اور اس نے عبادت بھی کرنی ہے، تو یہ ملاقاتیں دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنیں۔ ایک شخص کا واقعہ، وہ ہمیشہ چادر سے پردہ کر کے اپنا ڈریس چینج کرتا تھا، کوئی ہو یا نہ ہو. ایک دن اس نے اپنی جگہ پر پردہ کیے بغیر کپڑے تبدیل کرنا شروع کیے اور ایک شخص بلا اجازت اندر گھس آیا. اس کے نتیجے میں دونوں کو بڑی ندامت ہوئی. اسلام نے اس ندامت سے بچنے کے لیے اصول مقرر کیا, اجازت لے کر آئے. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, کیا میں اپنی ماں سے بھی اجازت لے کر اس کے پاس جاؤں گا؟ تو آپ نے فرمایا, کیا تم یہ چاہتے ہو اپنی ماں کو ننگا دیکھو؟ یعنی ماں کا بھی تو تخلیے کا حق ہے. اسلام تخلیے کے حق کی حفاظت کرتا ہے کہ ہر ایک کی اپنی شخصی آزادی ہے نا, کسی وقت میں اسے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے کوئی بھی کام انجام دینا ہو سکتا ہے. تو بلا اجازت کسی کے پاس داخل نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پر میں یہ بات اس لیے بھی کہنا چاہتی ہوں, ہاسٹلز میں جہاں لوگ اکٹھے رہتے ہیں, گیسٹ ہاؤسز میں, ہوٹلز میں, لوگ نارملی جو بہت زیادہ فرینک ہوتے ہیں ایک دوسرے سے اجازت لینا نہیں چاہتے اور اسے اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. اللہ کی شان بڑی ہے, جس نے قانون دیا, جس نے طریقہ زندگی سکھایا, اسی کے ضابطوں کو انشاءاللہ تعالی فالو کرنا ہے. بنو عامر قبیلے کا آدمی نبی کریم کے پاس آیا اور اس نے کہا, میں اندر آ جاؤں. آپ نے لونڈی سے فرمایا, اس آدمی نے اچھے انداز میں اجازت طلب نہیں کی, لہذا جاؤ اسے کہو, یوں کہا کرو, السلام علیکم, میں اندر آ سکتا ہوں. اس آدمی نے یہ بات خود سن لی اور لونڈی کے پہنچنے سے پہلے کہا, السلام علیکم, میں اندر آ سکتا ہوں. آپ نے فرمایا, وعلیک, اور تجھ پر بھی ہو, آ جاؤ. میں آپ کے پاس گیا اور پوچھا, آپ کون سی چیز لے کر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا, میں تمہارے پاس خیر ہی لے کر آیا ہوں. میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور لات اور عزا جیسے بتوں کی عبادت چھوڑ دو, اور دن رات میں پانچ نمازیں پڑھو, اور سال میں ماہ رمضان کے روزے رکھو, اور بیت اللہ کا حج کرو, اور غنی لوگوں سے زکوٰۃ کا مال لے کر فقراء میں تقسیم کر دو. بے شک اللہ نے خیر اور بھلائی پر مشتمل باتیں ہی سکھائی ہیں, اور وہ بھی علم ہے جو صرف اللہ ہی جانتا ہے. پانچ چیزیں ہیں جو صرف اللہ جانتا ہے, بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے, وہی بارش نازل فرماتا ہے, اور جو ماں کے پیٹ میں ہے اسے وہی جانتا ہے. کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کچھ کرے گا, نہ کسی کو یہ معلوم ہے وہ کس زمین پر مرے گا. یاد رکھو, اللہ ہی پورے علم والا ہے اور صحیح خبروں والا ہے. الادب المفرد کی یہ 1084 نمبر روایت ہے, جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آنے والا شخص جو ہے, جو آیا تھا, وہ دراصل اسلام کے بارے میں پوچھنے کے لیے آیا تھا, اور ابھی وہ مسلمان بھی نہیں تھا, لیکن آپ نے اسے بھی ادب سکھایا کہ آپ جب آؤ گے تو آنے کا طریقہ کیا ہے. پھر جب آپ نے اس پر واضح کیا کہ میں اللہ کے رسول ہونے کے ناطے آپ کے پاس کیا پیغام لے کر آئے ہوں, تو آپ نے ارکان اسلام کے بارے میں اسے دعوت دی, ارکان اسلام کو واضح کیا. تو امام البانی لکھتے ہیں کہ اجازت لینے کی ابتدا سلام سے ہونی چاہیے. تو جو آدمی سلام کرنے سے پہلے اجازت لیتا ہے, اس کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, اسے اس وقت تک اجازت نہ دی جائے جب تک وہ سلام نہ کر لے, کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے پہلے سلام. یہ الادب المفرد کی روایت ہے. ہمارے یہاں کسی کا چہرہ دیکھ کر سب بھول جاتے ہیں کسی نے اجازت لینی تھی, سلام کرنا تھا, وہیں سے تیز تیز گفتگو کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ ہمارے یہاں کا کلچر ہے, خاص طور پر جب بہت محبت کرنے والے آپس میں ملتے ہیں, وہ سب بھول بھال جاتے ہیں اور اونچی اونچی گفتگو شروع ہو جاتی ہے. کوئی درمیان میں سلام کر دے تو کر دے, ورنہ یعنی میل ملاقات کے وقت کوئی طور طریقہ یاد نہیں رہتا. اور امام عطا کہتے ہیں, سیدنا ابو ہریرہ نے کہا, جب کوئی آدمی السلام علیکم کہے بغیر یہ کہے کہ میں اندر آ جاؤں, تو تم کہو, نہیں, پہلے چابی لاؤ. میں نے کہا, چابی سے مراد سلام ہے؟ انہوں نے کہا, جی ہاں. یعنی چابی سے دروازہ کھلے گا نا, تو اجازت کی چابی سلام ہے. حدیث نمبر 16 ہے, اور یہ حدیث بھی اسی طرح سے ہے. الرجل من بنی عامر انہ استأذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی بیت فقال علیج فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخرج الی ھذا فعلمہ الاستئذان فقل له قل الس السلام علیکم ادخلوا فسمیہ الرجل فقال السلام علیکم ادخلوا فأذن له النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخل. نبی کریم گھر میں تشریف فرما تھے کہ بنو عامر قبیلے کے ایک آدمی نے اجازت طلب کرتے ہوئے کہا میں اندر آ جاؤں. آپ نے اپنے خادم سے فرمایا اس شخص کے پاس جاؤ اور اسے اجازت طلب کرنے کا طریقہ سکھاؤ اور اسے بتلاؤ کہ ان الفاظ کے ساتھ اجازت طلب کرنی چاہیے, السلام علیکم, کیا میں اندر آ جاؤں؟ اس آدمی نے یہ ساری بات سن لی اور عمل کرتے ہوئے کہا السلام علیکم, میں اندر آ سکتا ہوں. بس آپ نے اسے اجازت دے دی اور وہ اندر آ گیا. حدیث نمبر 17 ہے, الرجل من بنی عامر جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اعلج, فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للجاریتی اخرجی فقولی له قل السلام علیکم ادخلوا فانه لم يحسن الاستئذان فقال فسمعتها قبل ان تخرج الي الجاريه فقلت السلام عليكم ادخل فقال وعليك ادخل. بنو عامر قبیلے کا ایک آدمی نبی کریم کے پاس آیا اور کہا میں اندر آ جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لونڈی سے فرمایا اس آدمی نے اچھے انداز میں اجازت طلب نہیں کی, لہذا جاؤ اور اسے کہو, یوں کہا کرو السلام علیکم میں اندر آ سکتا ہوں. اس آدمی نے خود یہ بات سن لی اور لونڈی کے پہنچنے سے پہلے کہا السلام علیکم میں اندر آ سکتا ہوں. آپ نے فرمایا وعلیک, اور تجھ پر بھی ہو, آ جاؤ, میں آپ کے پاس گیا. قال فدخلت فقلت بأی شیء جئتا فقال لم آتکم الا بخیر اتیتکم لتعبد اللہ وحدہ لا شریک له وتدعو عبادۃ اللات والعزى وتصلوا فی اللیل والنہار خمس صلوات وتصوموا فی السنۃ شہرا وتحجوا هذا البیت وتأخذوا من مال اغنیائکم فتردوها علی فقرائکم لقد علم اللہ خیرا وان من العلم ما لا يعلمه الا اللہ خمس لا يعلمهن الا اللہ ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. ایک بار پھر وہی حدیث ہم دیکھ رہے ہیں, میں آپ کے پاس گیا اور پوچھا آپ کون سی چیز لے کر آئے ہیں. آپ نے فرمایا میں تمہارے پاس خیر ہی لے کر آیا ہوں, میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں, اور لات اور عزا جیسے بتوں کی عبادت چھوڑ دو, اور دن رات میں 5 نمازیں پڑھو, اور سال میں ماہ رمضان کے روزے رکھو, اور بیت اللہ کا حج کرو, اور غنی لوگوں سے زکوٰۃ کا مال لے کر اسے فقراء میں تقسیم کر دو, بے شک اللہ تعالیٰ نے خیر اور بھلائی پر مشتمل باتیں سکھائی ہیں, اور وہ بھی علم ہے جو صرف اللہ ہی جانتا ہے. 5 چیزیں ہیں جو صرف اللہ جانتا ہے, بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے, وہی بارش نازل فرماتا ہے, اور جو ماں کے پیٹ میں ہے اسے وہی جانتا ہے. کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کچھ کرے گا, نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے. یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 ہے. اس حدیث سے استئذان یعنی اجازت کے آداب کا بھی پتہ چلتا ہے جو پچھلی 2-3 احادیث میں ہم نے دیکھا. دوسری چیز جو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دین کی دعوت کیسے دیتے تھے کہ میں خیر ہی لے کر آیا ہوں. سب سے پہلے اللہ کی عبادت اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کی دعوت ہے, پھر نماز پڑھنے کی دعوت ہے, اسی طرح سے روزہ, حج اور زکوٰۃ کی. تو آپ نے دین کی حقیقت کو اس پر کھولا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اتنی زیادہ مؤثر ہوتی تھی جس دعوت کو لوگ اگر قبول نہیں بھی کرتے تھے تو اس پر سنجیدہ ضرور ہوتے تھے، سوچتے ضرور تھے، یعنی اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے بھی ان کے اندر ریاکشن ضرور پیدا ہوتا تھا، تو یا قبول کر لیتے تھے اور اگر رد بھی کرتے تھے تو تب بھی اس پر غور کیے بغیر نہیں رد کرتے تھے، وہ ضد ہوتی تھی جس کی وجہ سے لوگ رد کر دیتے تھے۔ تو یہ جان لینا چاہیے کہ اسلام کی دعوت کس تدریج کے ساتھ دینی چاہیے، ترتیب کے ساتھ دینی چاہیے، یہی دین کی بنیادیں ہیں، یہ ارکان اسلام ہیں، ان بنیادوں پر ہی دین کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے کوئی گھر میں ہے یا باہر، اپنی اولاد بھی ہے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق، اللہ کی محبت ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے جیسا کسی اور کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا، یعنی شرک نہیں کرنا۔ اور شرک کے راستے ہیں جن کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد نماز، پھر اس کے بعد فرائض ہیں یعنی روزہ، زکوٰۃ اور حج، اور اس طرح سے دین کی بنیادیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائی۔ حدیث نمبر 18 ہے، ان قلدت ابن خبل قال ان صفوان ابن امیہ باسہ بلبن ولبان وزفا بیس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم والنبی بآل الوادی قال فدخلت علیہ ولم اسلم ولم استأذن فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجع فقل السلام علیکم ادخلوا۔ قلدہ بن خبل کہتے ہیں صفوان بن امیہ نے مجھے دودھ اور کیس اور چھوٹے کھیرے دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، آپ وادی کے اوپر والے حصے میں تھے، میں نے سلام کہا اور اجازت طلب کیے بغیر آپ کے پاس چلا گیا، آپ نے فرمایا واپس لوٹ جاؤ، پہلے اس طرح کہو السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص مکمل طریقے سے اجازت طلب نہیں کر پاتا تو تربیت کے لیے اسے واپس بھیجا جائے تاکہ آئندہ کے لیے اسے تنبیہ ہو جائے، کیونکہ جب تک کوئی اپنے عمل کو پورے طریقے سے یعنی ان لرن نہیں کرتا، اس کی ڈی کنڈیشننگ نہیں ہوتی، نئی لرننگ نہیں ہوتی، تو ڈی کنڈیشنڈ کر دیا نا، ان لرن کیا کہ واپس جاؤ، جب وہ واپس گیا اب دوبارہ نئے سرے سے ایک نیا کام سیکھا الحمدللہ۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے کا انداز تھا۔ حدیث نمبر 19 ہے، ان جابر مرفوعا لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، حضرت جابر سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جو سلام سے ابتدا نہیں کرتا اسے اجازت مت دو۔ سلام اسلام کا اصول ہے، سلامتی کی دعا ہر مسلمان کا حق ہے، اسے سلامتی کی دعا دی جائے۔ سلامتی کی اس دعا میں رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، سلامتی بھی ہے، اس لیے ایک مسلمان جب کسی مسلمان کے پاس جائے تو اسے یہ ضرور بتائے کہ میں تمہارے لیے ضرر رساں نہیں ہوں، میں تمہاری سلامتی چاہتا ہوں۔ اور سلام کی اہمیت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اتنی زیادہ توجہ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلسل یعنی سکھانے کے عمل کو جاری رکھا اور اسے اپنا شعار بنانے کی ترغیب دی، اور ایسے شخص کو اجازت دینے سے منع فرمایا جو سلام نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا کرے۔ حدیث نمبر 20 ہے، عن ابی سعید، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وغیرہ قال ابو سعید كنت في مجلس من مجالس الانصاری اذ جاء ابو موسیٰ كأنه مزور فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت فقال ما منعك قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استأذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال والله لتقيمن عليه بينة امنكم احد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابي بن كعب والله لا يقوم معك الا اصغر القوم فكنت اصغر القوم فقمت معه فاخبرت عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. ابو سعید وغیرہ سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں حضرت ابو سعید نے کہا میں انصاریوں کی مجلس میں بیٹھا تھا, اچانک حضرت ابو موسیٰ جو خوف زدہ اور سہمے ہوئے تھے وہاں پہنچے اور کہا میں نے عمر کے پاس جانے کے لیے تین دفعہ اجازت طلب کی لیکن مجھے اجازت نہ دی گئی, اس لیے میں واپس چل دیا. حضرت عمر نے مجھ سے پوچھا تجھے کس چیز نے روک دیا ہے؟ میں نے کہا میں نے تین دفعہ اجازت طلب کی لیکن مجھے اجازت نہ دی گئی اس لیے واپس جانے لگا, کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی آدمی کسی سے تین دفعہ اجازت طلب کرے اور اسے اجازت نہ ملے تو وہ واپس چلا جائے. حضرت عمر نے کہا بخدا تجھے اس حدیث پر گواہ پیش کرنا پڑے گا, وگرنہ اب تم یہ بتاؤ کہ کیا کسی نے یہ حدیث نبی کریم سے سنی ہے؟ حضرت عبی بن کعب نے کہا اللہ کی قسم اس مجلس میں سے تیرے ساتھ وہی کھڑا ہوگا جو سب سے چھوٹا ہے. میں ابو سعید سب سے چھوٹا تھا, میں ان کے ساتھ گیا اور حضرت عمر کو بتلایا کہ میں نے بھی یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. حدیث کے حوالے سے بڑی اہم باتیں ہیں جو ہمیں پتہ چلتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کس طرح سے ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیتے, اور پھر حدیث رسول کے بارے میں جو احتیاط ہے, احتیاط جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار, جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں حضرت عمر کی کانشیسنس یہ تھی کہ آپ حدیث کا ریفرنس دیتے ہو, یہ بتاؤ تمہارے ساتھ اور کس نے سنی تھی. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم سب سے چھوٹا شخصی ہوگا, اور میں ابو سعید چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھے گواہ کے طور پر پیش کیا. اور آپ جانتے ہیں حضرت عمر اس معاملے میں کتنے سخت تھے کہ اگر گواہ پیش نہ کر سکے تو ظاہر ہے ان کی سزا پھر بہت بڑی تھی. تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ کی بات کو پورے طریقے سے تحقیق بھی کرتے تھے اور پھر اس پر عمل پیرا ہوتے تھے. تو تین دفعہ اگر اجازت طلب کی جائے اور جواب نہ ملے, اجازت نہ ملے تو گھر والوں کو تنگ نہ کیا جائے, واپس چلے جانا چاہیے. تین دفعہ بیل دیں, اگر کوئی بیل پہ نہیں آتا تو پھر واپس آ جائیں. ہمارے یہاں تو بیل پہ ہاتھ ہی رکھ دیتے ہیں, وہ پہلی بار ہی ختم نہیں ہوتی کہ دوسری بار آ جائے. اور اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ تنگی اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ معاملہ موبائل پر ہو یا گھر کے گیٹ پہ ہو, بہرحال اجازت طلب کیے بغیر یہ سلسلہ جاری نہیں رکھنا چاہیے. حضرت انس بن مالک کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کہتے تو تین دفعہ کہتے, جب بات کرتے تو تین دفعہ دہراتے تھے. تو اسلام کے اصول ہم دیکھ رہے ہیں اور اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح سے اجازت لینا اس دور میں اہمیت کا حامل تھا. 1400 برس سے زائد ہو گئے, 1450 سال آلموسٹ. ان 1450 برسوں میں کتنی بڑی چینج آ گئی کہ مسلمان اب اجازت ہی نہیں لینا چاہتے کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کی سنتوں کو بھلا دیا. لیکن سنت کو زندہ کرنا ہے, اس لیے آج ضرور ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ اجازت کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیشہ فالو کریں گے, اور تین بار اگر کوئی اجازت نہیں دیتا تو مائنڈ کیے بغیر واپس آ جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے کہ وہ ہمیں اپنے کلام سے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے محروم نہ کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔